إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين میرے محترم دینی بھائیو آج بلکہ کل سے آپ حضرات اس دینی تربیتی اجتماع میں مسلسل مجالس میں بیٹھ رہے ہیں ان مجالس کا مقصد کیا ہے ان مجالس کا مقصد یہ ہے ان دروس کا ان خطابات کا مقصد یہ ہے کہ دو چیزیں ہماری زندگی میں پیدا ہو جائیں ایک تو یہ کہ حق کی معرفت ہم کو ہو ہم کو معلوم ہو کہ کیا حق ہے واقعی دین کیا ہے اور کیا نہیں ہے کون سا منہج صحیح ہے کیا عقیدہ صحیح ہے زندگی گزارنے کے اعتبار سے کون سے اصول ہیں جو اللہ کے ہاں مقبول ہیں ایک تو یہ کہ ہمارے پاس صحیح علم آئے دوسرا یہ کہ اس علم کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری ہماری سمجھ میں آئے ایک تو یہ کہ ہم کو حق سمجھ میں آئے دوسرے یہ کہ اس حق کے سلسلے میں ہم کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو ہماری ذمہ داری کیا ہے دو ذمہ داریاں ہیں ایک تو یہ کہ وہ حق جو ہم سیکھیں سمجھیں جانیں اس کو اپنی زندگی میں لائیں چاہے وہ عقیدہ ہو چاہے وہ عبادات ہوں چاہے وہ اخلاق ہوں جو کچھ ہم جانیں اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ چیز ہماری زندگی میں آنا چاہیے دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اس حق کو ہم دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں تو خلاصہ کلام یہ کہ ان مجالس کا مقصود یہ ہے کہ ہم حق کو سمجھیں اور اس کے متعلق جو ذمہ داریاں ہماری ہیں ان ذمہ داریوں کا احساس ہم کو پیدا ہو جائے ہمارے دلوں میں اس کا احساس پیدا ہو تو بہرحال اب ہماری جو مجلس ہے صبح میں ایک مجلس ہوئی اہل حق کے تعلق سے اس مجلس کو اس کا تتمہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو باتیں آئیں اجمالاً اور وہ موضوع چھڑا تو کچھ باتیں اس سلسلے میں مزید اور بیان کی جا سکتی ہیں تو اس مجلس میں میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو ہم بیان کریں یہ ہماری آفیشیل مجلس نہیں ہے کیونکہ 3 بجے کے بعد کا وقت آپ کے لیے متعین نہیں تھا لیکن باہر گھومنے سے اچھا ہے یہاں بیٹھ کے ہم جھومیں کیونکہ باہر ویسے بھی وقت ضائع ہونے والا ہے زندگی یوں ہی چلی جائے گی اس سے اچھا جب آئے ہی آپ پھنس ہی گئے یہاں پہ آ کے تو کیوں نہ پورا آپ کو نچوڑا جائے تو اس اعتبار سے یہ مجلس چونکہ اثر یہاں تاخیر سے ہے اس لیے درمیان کا جو وقت جو کل نہیں تھا آج وہ ہے تو یہ جو ہماری مجلس ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ اہل حق کے کیا اوصاف ہیں اہل حق حق والے حق پر چلنے والے حق اپنی زندگی میں لانے والے جن کو ہم حق والے لوگ کہہ سکتے ہیں اہل حق سچائی پر چلنے والے کون لوگ ہیں کیوں اس کا موضوع کیوں یہ اس لیے کہ دنیا میں آج ہر ایک کہہ رہا ہے کہ ہم صحیح ہیں اور ہمارے سوا باقی سب غلط ہیں اب ایک عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ واقعی صحیح کون ہے اور میں جاؤں تو کدھر جاؤں دائیں طرف مڑتا ہوں تو بائیں طرف سے آواز آتی ہے ارے ادھر بائیں طرف مڑتا ہوں تو دائیں طرف سے آواز آتی ہے آگے چلتا ہوں تو پیچھے سے آواز آتی ہے جاؤں تو کدھر جاؤں تو ایک آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کہاں جاؤں تو اس کو سمجھنے کے لیے کچھ تو چاہیے کچھ تو نکات ہوں کچھ تو پوائنٹس ہوں جس کو ذہن میں رکھ کے جانچے کہ کیسے پہچانیں کہ حق والے لوگ کون ہوتے اور کون سی صفات ہیں جو حق والوں میں ہوتی ہے. ٹھیک, تو ان چیزوں کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے. 10 باتیں ہیں جو میں اختصاراً ذکر کروں گا, اس کو آپ یاد رکھیں گے یا سمجھیں گے تو بھی کافی ہے. یاد رکھنا ایک تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے, لیکن کوشش کیجئے کہ آپ اس کو یاد رکھیں. نمبر ایک, اہل حق کی پہلی چیز, پہلی پہچان صحیح عقیدہ ہے. عقیدہ ہی صحیح نہیں تو وہ خود حق پر نہیں تو کہاں سے دوسروں کو حق پر لے کے جائے گا. جس انسان کا, جس جماعت کا عقیدہ ہی غلط ہو وہ اہل حق ہو سکتے نہیں, کیونکہ سب سے پہلی چیز جو آدمی کی صحیح ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ عقیدہ. اس کا ایمان, اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. وہ شرک والا نہیں ہونا چاہیے, وہ کفر والا نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ قرآن کی کچھ باتیں مانتا ہے کچھ نہیں مانتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں مانتا ہے کچھ نہیں مانتا ہے. ایسا نہیں ہو کہ اللہ کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کے اوصاف میں دوسروں کو شریک کرے, بلکہ اللہ کی عبادت میں بھی شریک کرے. جو لوگ شرک اور کفر والے ہیں, جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا انکار کرتے ہیں, اہل حق ہو نہیں سکتے. تو پہلی چیز یہ کہ اہل حق وہ ہیں جن کا عقیدہ صحیح ہو, خاص طور سے وہ شرک سے بچنے والے ہوں. تو جس کا عقیدہ آپ کو جو جماعت کا غلط دکھے چھٹی, اس کا نام کٹ. صحیح جماعت کون سی ہوگی؟ پہلا وصف جو اہل حق کا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ صحیح عقیدہ ہے, صحیح عقیدہ ہے. صحابہ کو آپ دیکھیے, ایک دم صحیح عقیدہ. تو صحیح عقیدہ جس جماعت کا, جس طبقے کا, جن لوگوں کا ہے, وہی لوگ حق والے ہو سکتے ہیں. اگر عقیدہ ہی گڑبڑ ہے اس کے بارے میں بعد میں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں, اس کو پہلی لائن میں سے باہر نکال دینے کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی, یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے ہاں امن ہے, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو ہدایت یافتہ کون ہے؟ اللہ نے اس کی علامت یہاں بیان کی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وہم مہتدون, یہ ہدایت والے لوگ ہیں. کون؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی. ظلم کیا؟ ان الشرک لظلم عظیم. قرآن میں کیا ہے ظلم کے بارے میں؟ اللہ نے فرمایا, ان الشرک لظلم عظیم, شرک ظلم عظیم ہے. تو وہ جماعت واقعی اہل حق کی ہوگی جو شرک سے پاک ہو. جہاں شرک ہے چھٹی, وہ اہل حق ہو سکتے تو پہلی بات اہل حق کی علامت میں سے یہ ہے. اور اس میں ضروری ہے کہ عقیدہ اس جماعت کا صحابہ کے مطابق ہو. کیوں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, کیا فرماتا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ ویسا ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو. کون تم؟ مطلب صحابہ, خطاب صحابہ سے ہے. فَإِنْ آمَنُوا, یہ دوسرے لوگ اہل کتاب یہود نصارہ, اگر یہ ویسا ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو. کون؟ صحابہ. فَقَدِ اهْتَدَوْا, تو ہی ہدایت پر سمجھے جائیں گے. معلوم یہ ہوا کہ کسی کو ہدایت پر ہونے کے لیے اپنے ایمان کو کس کی طرح بنانا پڑے گا؟ کیفیات میں ہو سکتا نہ بنا پائے, تفصیلات میں ویسا بنانا پڑے گا. جس کو مانتے تھے ہم مانے, جس کو نہیں مانتے تھے ہم. صحابہ اللہ کو کہاں مانتے تھے؟ ہر جگہ. کوئی صحابی آپ کو ملا آج تک جس نے کہا اللہ ہر جگہ ہے؟ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرتے تھے قبر پہ جا کے, اولیاء اللہ کی درگاہ بنا کے اس کے چکر لگاتے تھے؟ نہیں. چلا چٹی یہ وہ سب کرتے تھے؟ نہیں. تو صحابہ کا عقیدہ دیکھا جائے گا. تو پہلی چیز جو دیکھنے کی ہے, پہچاننے کی ہے اہل حق کی, وہ یہ, وہ شرک سے پاک ہوں گے اور ان کا عقیدہ صحابہ کی طرح ہوگا. کیا صحابہ عالم الغیب مانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ نہیں. بشر مانتے تھے کہ نور؟ انسان مانتے تھے. حضرت عائشہ خود کہتی ہیں, کانا بشرا من البشر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان تھے. تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت اور دین کی تقدیر اور جتنے معاملات ہیں ان میں ایک آدمی کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ صحابہ کے عقیدے کی طرح ہونا چاہیے۔ الگ ہٹ کے نیا کچھ فلسفہ بنا سکتے ہیں ہم لوگ؟ فلسفہ، وہ فلسفہ بھی نہیں ہوتا، اس کو وہ بھی معلوم نہیں ہوتا فلسفہ کس کو بولتے ہیں، اپنے حساب سے کچھ بھی بناتا ہو۔ تو یہ دین نہیں ہے جو آدمی اپنی عقل سے بنائے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ صحیح عقیدہ۔ اہل حق وہ ہوتے ہیں جن کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، کتاب و سنت کو لوگوں کی بات پر ترجیح دینا، یہ بڑے وہ بڑے، یہ کتنے اچھے وہ کتنے پیارے، سب ٹھیک ہے، سب سے زیادہ کس کی بات مانی جائے گی؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ اہل باطل کیا بولتے ہیں؟ وہ سب ٹھیک ہے، قرآن حدیث اپنی جگہ، لیکن یہ بھی تو ایسا بولتے نا، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ باپ دادا ہیں، یہ سماج ہے، یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، ہمارے مفتی صاحب ہیں، ہمارے امام ہیں۔ کتاب سنت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بھی تو ہے نا، تو چلیں گے کس کے پیچھے؟ ان کے پیچھے۔ اہل حق ایسا نہیں کرتے ہیں، اہل حق کیا کرتے ہیں؟ سب سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول کی بات، یہ ان کی دوسری صفت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انی قد ترکت فیکم شیئین، میں نے اپنے بعد تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، لن تضلوا بعدہما، ان دونوں کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ماں باپ کون؟ دادا دادی۔ کتاب، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ تو معلوم ہی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت ہے، گارنٹی جس کو آپ بولتے ہیں، وہ کس چیز پر ہے؟ لن تضلوا بعدہما، ان دو کے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی سنت۔ سے تو اہل حق ان دو چیزوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، ان کو سیکھنا، سکھانا، ان پر ایمان لانا، ان پر عمل کرنا، ان کی دعوت دینا، چھوڑتے نہیں۔ لیکن دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو چھوڑ دیتے، دوسری چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو اہل حق کی دوسری صفت یہ ہوتی ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا کہ یہ دو ملنے کے بعد، ان دو کو تھامنے کے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ ہدایت پر ہوں گے۔ ہدایت پر کون ہوں گے؟ جو گمراہ نہیں ہوں گے۔ گمراہ کون نہیں ہوں گے؟ جو کتاب و سنت کو تھامے رہیں گے۔ تو معلوم ہی ہوا اہل حق، اہل ہدایت کون ہیں؟ جو کتاب و سنت کی تابے داری کریں گے۔ اس کو چھوڑ کے وہ نہیں چلتے، اس کو چھوڑ کے نہیں چلتے ہیں۔ اس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، اگر موسیٰ علیہ السلام آج ظاہر ہو جاتے اور تم مجھے چھوڑ کے ان کے پیچھے چلنے لگ جاتے، لضللتم عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، سیدھے راستے سے بھٹک جاتے۔ ولو کان حیا وادرک نبوتی ما حل له الا اتباعی، یا لتبعنی ما وسعه الا اتباعی، مختلف الفاظ سے روایت آئی ہے۔ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے اور میری نبوت پاتے تو میری اتباع کے سوا ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا۔ یہاں دیکھنے کی چیز یہ ہے، آپ نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جاتے اور تم مجھے چھوڑ دیتے تو کیا ہوتا؟ سیدھے راستے سے بھٹک جاتے۔ مطلب بھٹکے ہوئے کون ہیں؟ جو نبی کو چھوڑ کے کسی اور کو پکڑے۔ پھر ہدایت پر کون ہوا؟ جو باقی سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو لیکن نبی کو نہیں چھوڑتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ، جو اس کی پیروی کرتے رہیں، یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ تو اہل حق کی یہاں پر صفت بتائی گئی، اگر موسیٰ علیہ السلام آ جاتے تو مجھ کو چھوڑ کے ان کے پیچھے چلتے تو گمراہ ہو جاتے۔ معلوم ہوا کہ گمراہ وہ ہے جو کسی اور کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے۔ تو ہدایت پر وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتا نہیں ہو، باقی دوسرے کو چھوڑا تو چلے گا، نبی کو نہیں۔ اس حدیث سے یہی تعلیم ہم کو ملتی ہے۔ تو اہل حق وہ لوگ ہیں جو علماء کو مانتے ہیں، اماموں کو مانتے ہیں، محدثین کو مانتے ہیں، فقہا کو مانتے ہیں، اللہ والوں کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، لیکن کہتے کہ نبی نبی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کوئی نہیں ہے۔ آپ کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں جیسے آپ کی ذات کے مقابلے میں کوئی ذات ہے. ذات سے مراد شخصیت, ذات پات وہ ذات پات نہیں. یہ دیکھو نبی کی بھی ذات تھی کیا, کون سی ذات تھی؟ ذات سے مراد شخصیت, نبی کی شخصیت سے بڑھ کے کسی کی شخصیت نہیں. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ کے بھی کسی کی بات نہیں. تو اہل حق نبی پر کسی کو ترجیح نہیں دیتے ہیں, کتاب و سنت پر کسی کو ترجیح نہیں دیتے ہیں, ترجیح اس سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں. جو یہ دارمی کی روایت تھی, تو یہ دوسری بات ہم کو معلوم ہوئی. اور آگے بڑھیے, نمبر تین, قرآن و سنت کی اتباع میں اہل حق منمانی نہیں کرتے. بیٹھے بیٹھے نیا نقطہ سمجھ میں آیا کچھ تو بھی, 1400 سال میں کسی کی سمجھ میں نہیں آیا, ایک نیا مسئلہ میری سمجھ میں آیا, تو یہ کیا ہے اس کی, یہ خطرے میں ہے, ابھی لڑکنے میں ہے. یہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ایک نئی بات جو قرآن و سنت میں سے کوئی بھی نکالے جو پہلے کسی کو سمجھ میں نہیں آئی, ایک نئی نماز ہے جو کسی کو بھی نہیں سمجھی, ایک نئی عید ہے جو کسی کو بھی نہیں سمجھی. کون سی ہے کہ نہیں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو نام 12 وفات دینا جیسے ہمارے بڈھے لوگ دیتے تھے پہلے, یا اس کو نام عید میلاد النبی دینا, تو کیا نام دینا اس کو, لوگوں کا یہ مسئلہ ہے. پہلے لوگ 12 وفات بولتے تھے اس کو, لیکن لوگوں نے بولنا شروع کیا, وفات کو تم عید کیسا خوشیاں منا رہے وفات کے دن, بولے ہاں نا, تو پھر کیا کیا انہوں نے اس کو, وفات کینسل کر کے ڈیلیٹ کیے اس کو, اور وفات ڈیلیٹ کر کے کیا کر دیا اس کو, عید, عید میلاد النبی. اور ماننا یہ کہ اس دن پیدا بھی ہوئی اور وفات بھی ہوئی. سوال یہ ہے کہ یہ جو خوشی کا معاملہ آپ کو سال میں ایک بار پیش آ رہا ہے, صحابہ کو نہیں آیا؟ 30 سال تک خلافت راشدہ تھی, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت 30 سال تک تھی, یعنی کل ملا کے چاروں 30 سال, ایک سال بھی جلوس نہیں نکلا ٹیپو سلطان کی جزا. کیوں نہیں نکلا بھائی؟ حضرت عمر نکلے آگے, ابو کا صدیق اور وہ سب ایک کے پیچھے ایک, گھوڑے بیڑے ایک دم, ان کے پاس گھوڑے نہیں تھے, تمہارے پاس گھوڑے ہیں نقلی, وہ بھی کون سے, شادی کے گھوڑے جو تھوڑا تھوڑا چل کے رکتے, بینڈ کے بغیر چل ہی نہیں سکتے, جو یہ گھوڑے, اور وہ بھی نقلی جبے ٹیپو سلطان کی, جو خود کے شیپ کے بھی نہیں, دوسرے کے ناپ کے, پہنا تو نیچے تک جا رہا ہے, بولے کس کا ہے, بڑے بھائی کا ہے. ایسا کیوں, ان کو نہیں معلوم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید ہے, انہوں نے نہیں منایا, انہوں نے اس کو نہیں منایا. تو ہم اب اس کے لیے بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پیر کا دن وہ دن ہے جو میری پیدائش کا دن ہے, لہٰذا میں روزہ رکھتا ہوں, بتاتے نا دلیل کے طور پر کہ یہ دن, تو دیکھو نبی نے اپنی پیدائش کا دن منایا, وہ دن منایا تو ڈیٹ منا رہا. ہمارے نبی نے کیا منائے, منائے جلوس نکالے پیر کے دن نہیں, آپ روزہ رکھتے تو روزہ رکھنا, وہ بھی ہر پیر کو رکھ, سال میں ایک بار کیوں رکھتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھ رہے ہیں جو ہر ہفتے میں ایک بار آ رہا, مہینے میں 4 بار, اور تو کیا کر رہا, سال میں ایک بار, وہ بھی تاریخ میں, نبی نے اپنی تاریخ منائی کے دن, تو تاریخ منا رہا, یہ کون سی سنت ہے؟ اور منایا بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک وجہ یہ بھی بتائی پیر کی, صرف یہ وجہ نہیں کہ میں پیدا ہوا, یہ ایڈیشنل وجہ ہے, اصل وجہ ہے کہ اس دن اعمال اللہ کی طرف چڑھتے ہیں, کیونکہ صرف پیر نہیں ہے, پیر کے ساتھ اور ایک دن کون سا ہے, جمعرات ہے. تو جمعرات کو بھی جلوس نکال, کیوں نہیں, وہ نہیں, روزہ مت بولو ہم کو, روزی بولو, روزہ نہیں بولنا ہم کو, رمضان کی نہیں رکھتا, یہ کب رکھنا, وہ بھی چن چن کے رکھتا جس میں زیادہ مسجد میں کھانے کی تھال آتے, 2700 روزہ ہے, ہاں 32 چلنے لگیں گے پورے, بڑا روزہ جس میں بڑے تھال آتے مسجد کے اندر, پھر اس میں ریس والا بھی آ رہا, جوئے والا بھی آ رہا, شراب والا بھی آ رہا, کھاؤ میرے سموسے, کھا رہا. صحابہ کا فہم, تیسری چیز کیا ہے, قرآن و سنت پر عمل کرنے کے لیے صحابہ کا فہم اختیار کرتے ہیں, یا جس کو آپ عام لفظ استعمال کریں سلف کا فہم اختیار کرتے ہیں. اپنی عقل سے کچھ بھی قرآن سے حدیث سے نکالتے نہیں, بلکہ دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت پر صحابہ نے کیسے عمل کیا. اگر مان لو کہ پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے, تو کیا اس پیر سے جو یہ نکال رہا ہے 12 ربیع الاول کی عید، کیا صحابہ نے نکالی اس عید کو ہی؟ نہیں، جب ان کو نہیں سمجھ میں آیا تیرے سمجھ میں کیسے آیا یہ؟ اس کا مطلب وہ صحیح تھے اور تو ڈاکو ہے، تو غلط ہے، تو دین میں اپنی طرف سے نیا نکال رہا ہے. صحابہ نے قبروں کے اوپر درگاہ بنائی، تو بنا رہا ہے، کہاں سے بنایا؟ بولے بڑی بڑی چیزوں کی، اللہ اولیاء جتنے بھی رہتے ہیں ان کے آثار کی حفاظت کرنا چاہیے، اس کو یادگار بنانا چاہیے. کیوں صحابہ کی یادگاری نہیں ہو سکتی تھی؟ انہوں نے کیوں نہیں بنایا؟ تو انہوں نے جب نہیں بنایا تو مت بنا. بولے وہ جو کرتے تھے تم کرتے کیا؟ وہ بھوکے رہتے تھے، وہ قربانی دیتے تھے، پہلے یہ تو کر. ہم کو اللہ تعالیٰ نے جب رزق دیا ہے ہم کھائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ نے مجاہدہ دیا انہوں نے مجاہدہ کیا، ہم کو مجاہدہ آئے گا تو ہم وہ بھی کریں گے، زبردستی ہم مجاہدہ کریں؟ کون بولا؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے جب رزق دیا ہے تو وہ بھی کھاتے تھے، اور جب نہیں ہوتا تھا تو مجاہدہ کرتے تھے، صبر کرتے تھے، بھوکے رہتے تھے، کیا ہے پھر بھی نہیں کھا رہے، ایسا ہوتا تھا کھاتے تھے. تو اس کو یہی سمجھ میں نہیں آتا اتباع کس میں کرنا کس میں نہیں کرنا. وہ لوگ پلین میں سفر کرنا بدعت، پھر بولے نہیں تو اس کا مطلب پھر ہمارا انگوٹھے چومنا بھی صحیح، یہ کہاں سے لائے؟ انہیں پہلے اپنے اوپر حملہ، ہم بولے وہ ثابت نہیں ہو کے بھی غلط نہیں، تو ہمارا بھی ثابت نہیں ہو کے بھی غلط نہیں. ایسا پلین تھا کہ اس زمانے میں؟ پلین نہیں تھا اس زمانے میں، اور پلین میں جانے میں کتنی نیکیاں ملتی ہے؟ کچھ پلین میں جا کے ثواب ملتا ہے؟ نہیں، وہ سواری ہے، چاہے گھوڑا ہو، گدا ہو، اونٹ ہو، پلین ہو، ٹریکٹر ہو، یا کچھ بھی ہو، بائسیکل ہو، سواری ہے، وہ دین تھوڑی ہے. دنیا کی چیزیں استعمال کرنے کے اعتبار سے ہم آزاد ہیں، کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے. تو راکٹ میں جا آج کو، تیری مرضی ہے، سیدھا جا، کیسا جانے، تیرے کو جانا. وہ دنیا کی سواری ہے، وہ دین ہے نہیں ہے. تو وسائل جو مادی وسائل ہوتے ہیں وہ زمانے کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں. اب اس سے دلیل پکڑ کے تو دین میں بدعت نکالے گا، یہ غلط ہے. اس سے دلیل پکڑ کے تو اگر دین میں بدعت نکالے تو یہ کیا ہے؟ غلط ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک جماعت فرقہ کون ہوگا؟ قال ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں میرے صحابہ ہیں وہ ایک اس پر ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں؟ جو صحابہ کے منہج پر ہوں. سمجھ میں آ رہی بات؟ جو صحابہ کے منہج پر ہوں وہ ہدایت یافتہ جماعت ہے. صحابہ کے منہج سے ہٹنے والے ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے، گمراہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو کوئی رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے، جہاں وہ مڑا ہے اس کو ہم وہیں موڑ دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے، بہت برا ٹھکانا ہے. ایمان والے کون تھے اس آیت کے نزول کے وقت؟ صحابہ. تو رسول اور صحابہ، اللہ نے جوڑا دونوں کو، رسول کی مخالفت کرے اور صحابہ کا طریقہ چھوڑے، تو یہ آدمی جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟ جہنم میں، جہنم کی وعید ہے اس کے لیے. تو اہل حق سلف کا طریقہ اپناتے ہیں، خاص طور سے سلف میں کون؟ صحابہ. ایک صاحب نے کتاب لکھی، شیخ الاسلام بولتے لوگ ان کو، اتنی موٹی کتاب، کہے گے اوپر عید میلاد النبی کے اوپر، اس میں کیا لکھا؟ یہ بات صحیح ہے کہ پچھلی 3 صدیوں میں، پہلی 3 صدیوں میں عید منائی نہیں گئی، لیکن کیوں نہیں ایسا منائی گئی؟ اس لیے کہ نبی کی وفات کا غم اتنا غالب تھا ان کے اوپر کہ خوشی 300 سال تک، کتنی 3 صدیوں تک، یعنی 200-300 سال تک یہ لوگ ایسے تھے، ان کو کبھی خوشی ہوئی نہیں. وہ پھر عید الفطر نہیں مناتے تھے، وہ لوگ عید الاضحیٰ نہیں مناتے تھے، نکاح نہیں ہوتے تھے، ولیمہ نہیں ہوتا تھا، دلہا ہستا نہیں تھا، کبھی ہنسے ہی نہیں وہ لوگ، اس لیے عید نہیں منائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور بعد والے، بعد میں جب یہ چیز ختم ہو گئی، تھوڑا سا وہ غم ہلکا ہو گیا، تو پھر کیا ہو گیا؟ کوئی بات ہے یہ؟ اب سوچیے کیا ہے یہ، شیخ الاسلام ہے، کیا ہے یہ؟ اللہ ہدایت دے. تو یہ تیسری چیز ہے اہل حق کی جو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں عقائد کے اعتبار سے ہو یا عمل کے اعتبار سے ہو تو وہ کس اعتبار سے سلف کے منہج کے تابع ہو کر چلتے ہیں. یہ ہوئی تیسری چیز. نمبر چار, اہل حق وہ ہیں جو حق کو قبول کریں, حق ظاہر ہونے کے بعد واضح ہونے کے بعد اسے کیا کرتے ہیں قبول کرتے ہیں. وہ انسان جس کو معلوم نہیں گناہگار ہے نہیں, بہت سے لوگوں کو کوئی بات معلوم نہیں بھی ہوتی ہے لیکن پھر کوئی دوسرا ان کو بتائے دیکھو قرآن میں ایسا ہے دیکھو حدیث میں ایسا ہے وہ کیا بولتے ہیں, ایسے بولتے ہیں اس سے پہلے ہم کو کیسے نہیں معلوم پڑا, تو ہم کیا بولنے کا, تو ڈبل غلطی ہے. مطلب اب معلوم پڑا اس سے پہلے نہیں معلوم پڑا تو تیری اور غلطی ہے, تمہیں پہلے معلوم کرنا چاہیے, تو تیری غلطی کہ میری غلطی. یعنی ایک آدمی آ کے اس کو بتا رہا ہے کوئی بات, بولے اس سے پہلے ہم کو کیوں نہیں معلوم پڑا, تو بولے میری غلطی ہو, اب تو بتا رہا کم سے کم یہ بھی نہیں بتا رہا تو زندگی بھر جاہل رہتا. تو بہت سارے لوگ حق جب سامنے آتا ہے تو کیا کرتے ہیں, بتانے والے کو الٹا بتا دے کہ تو غلط ہے, کیوں بہت لیٹ بتایا تو. کوئی بات ہے, حق والا وہ ہے کہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں جب حق سامنے آئے, بستر پر ہے وہ مر رہا ہے وہ, لیکن اب بھی حق اس کی سمجھ میں آ گیا تو ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے. اگر کوئی بات زندگی بھر نہ سمجھے کسی دن سمجھ میں آئے تو ماننا چاہیے, یہ بول سکتا اب تک نہیں سمجھ میں آپ کو اسے سمجھ میں آیا, ارے یعنی ایک آدمی کو اگر زندگی بھر کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے تو بات غلط ہو جاتی نہیں, کسی بھی مرحلے میں اگر وہ بات سامنے آئے یا سمجھ میں آئے اس کو مان لینا چاہیے. لیکن بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت بعد میں جب حق سامنے آتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم اگر لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو لوگ بولیں گے اب تک کیوں نہیں بتائے, تو بولتے اب بھلائی اسی میں ہے کہ اس کو ریجیکٹ کرو, کیونکہ پبلک میں اب اگر بتائیں گے ایسا نہیں ایسا ہے تو پبلک پہلے ہماری پٹائی کرے گی, تم پڑھے کیا مدرسے میں, پھر ہم نہیں بولیں گے وہ بولیں گے کیا کرے تم نے اب تک. بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں, ہم لوگ مدرسے میں اتنے سال کیا کیے, تم آ کے ہم کو بتا رہے ہیں, کالج کے بچے یہ وہ ہم کو آ کے بتا رہے ہیں اتنے سال ہم نے کیا کیے مدرسے میں, ہم کو کیسے سمجھ میں نہیں آیا, تو وہی ہم لوگ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں تم کرے کیا اب تک مدرسے کے اندر, اب تک تمہاری سمجھ میں آنا چاہیے ہماری سمجھ میں کیسا آیا. اس کا مطلب تم لوگ پیچھے کے دروازے سے باغ کے دل میں دیکھ کے آتے تھے, تم پڑھے نہیں برابر, تم سوتے تھے, کچھ تو گڑبڑ ہے تمہاری ایسی. تو جو آدمی حق جانے وہ مانے, حق کے بارے میں آدمی کو قبولیت کے لیے دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھنا چاہیے. تو اہل حق وہ ہیں جو کبھی بھی ان کے سامنے حق آتا ہے قبول کر لیتے ہیں. ہم کو بھی ایسا ہی رہنا چاہیے, ایسا نہیں کہ ہم بوڑھے ہو جائیں اور اس کے بعد کوئی چیز سامنے آئے اور ہم کہیں کہ جوانی میں ہمارے سامنے آتا تو ہم مان لیتے لیکن ابھی بہت ٹائم ہو گیا کر سکتے ایسا نہیں. ایک آدمی مثال کے طور پر بیمار ہے, دوا نہیں ملی اس کو, بعد میں جا کے عمر کے کسی حصے میں دوا بنی تو کیا بول سکتا, جانے دو ابھی نہیں استعمال کرتا, بولے گا لیکن جب بھی دوا ملی چلو آج علاج آ گیا, پہلے نہیں تھا علاج اس کا آج آ گیا چلو علاج کریں گے. لہذا ایک آدمی کو حق کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے, حق کی طرف رجوع کرنا اہل حق کی صفات میں سے ہے. جب حق سامنے آ جاتا ہے تو وہ انکار نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں اس کو قبول کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون, وہ جو حق لے کر آئے جو سچائی لے کر آئے اور وہ جو سچائی کو قبول کر لے اس کی تصدیق کرے سچ کو سچ مانے تو یہ کون ہے, اولئک هم المتقون, یہی متقی لوگ ہیں, یہی تقوی والے لوگ ہیں, یہی نیک لوگ ہیں, یہی جہنم سے بچنے والے لوگ ہیں, اولئک هم المتقون. تو متقی کون ہیں, دو لوگ, حق لانے والا حق ماننے والا, ظاہر بات ہے جو حق لے کے آ رہا ہے حق مانے ہوئے ہیں اور وہ جو حق مان رہا ہے یہ دونوں کیا ہیں, اللہ کے نزدیک یہ تقوی والے ہیں. تو حق کا بیان کرنے والا اور حق کا قبول کرنے والا اللہ کے نزدیک یہ لوگ متقی ہیں. تو اہل حق وہ ہوتے ہیں جو حق کو قبول کر لیتے ہیں رد نہیں کرتے ہیں چاہے جب بھی ان کو سامنے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. امام احمد ترمذی ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ روایت حسن درجے کی ہے. کل ابن آدم خطاء, آدم کی اولاد سب غلطی کرتی ہے, غلطیوں سے پاک کوئی نہیں. وخیر الخطائین التوابون, لیکن سب سے اچھے غلطی کرنے والے وہ ہیں, غلطی کرنے والوں میں اچھے وہ ہیں جو واپس حق کی طرف لوٹ آئے ہیں. وخیر الخطائین التوابون, سب سے بہتر لوگ جو غلطی کریں وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہوں. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کے معنی کیا ہے؟ لوٹنا. توبہ کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں رجوع کرنا, واپس لوٹنا. کہ ایک آدمی حق سے دور جا رہا تھا, حق سمجھ میں آ گیا, احساس ہو گیا, واپس حق کی طرف لوٹ آیا. تو اہل حق سے غلطی ہو سکتی ہے, کوئی بڑا عالم ہے مثلا, کوئی فتویٰ دے دیا, غلط فتویٰ دیا, غلطی ہو گئی سمجھنے میں, غلط بات بتا دی, بعد میں معلوم پڑا کہ ایسا نہیں ایسا ہے. اب وہ کیا کہے؟ نہیں 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 نہیں, ہمارا فتویٰ تیر کے ذرا تو واپس کبھی نہیں آتا. آپ کا تیر لگا نا ہمارے دل میں, نکاح توڑ رہے آپ ہمارا, حلال کو حرام کر رہے, حرام کو حلال کر رہے. تو فتویٰ ایک بار دے دیا کا مطلب دے دیا, فتویٰ غلط ہے تو آپ کو واپس لینا پڑے گا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ فتویٰ دیا کہ نہیں اس پاگل عورت کو رجم کرنے کا, پتھر سے زنا کے کیس میں سنسار کرنے کا فتویٰ دیے نا. لیکن حضرت علی نے جب بتایا کہ یہ تو ان تین لوگوں میں سے ہے جن سے قلم اٹھا لیا گیا ہے, کہ پاگل آدمی سے گناہ کا قلم اٹھا لیا گیا, جب اس کا گناہ نہیں تو پھر سزا گئے گی. تو عمر نے کیا کیا؟ نہیں, تیر نکل گیا. کیا ایسا؟ نہیں, انہوں نے اس عورت کو چھوڑ دیا. معلوم یہ ہوا کہ اہل حق وہ ہیں کہ جو حق سامنے آنے کے بعد قبول کر لیتے ہیں چاہے اس میں ان کی بے عزتی کیوں نہ ہو. میں مانا تو میری بے عزتی ہوگی, لوگ کیا بولیں گے؟ امام صاحب رہ کے بھی ان کو معلوم نہیں تھا اتنا موٹا مسئلہ, میری پوری عزت مٹی میں مل جائے گی اور تنخواہ بھی گھٹ جائے گی, رمضان کا پروموشن کینسل. اگر ایک آدمی دنیا کی وجہ سے حق قبول نہیں کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے پروموشن کینسل ہو جاتا ہے, جنت میں انٹری نہیں. اگر کفر کر دے, انکار کر دے حق کا تو کافر ہے آدمی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کا انکار کرنا بھی کفر ہے. کفر بہت ساری چیزوں کے انکار کو نہیں بولتے, ایک بات بھی قرآن کی ایک آیت انکار کیا تو نہیں ہوگا کفر, ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انکار کر دے کفر ہے. لہذا اہل حق وہ ہوتے ہیں جو حق کو قبول کر لیتے ہیں جب ان پر ظاہر ہو جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ کوئی عالم ہے مثلا, اس کی سمجھ میں نہیں آیا, یہ نہیں اس کو وہ صحیح دکھ رہا ہے, اس وجہ سے اس بات کو نہیں مان رہا, ہم کو سمجھا اس کو نہیں سمجھا, اوکے کوئی بات نہیں, ایسا ہو سکتا ہے, ہم اس کو مجرم نہیں بولتے ہیں. کسی کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اس کو ایک عذر ہے اس کے پاس, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا, اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر جائیں تو ہماری پکڑ مت فرما. یہ دعا ہم کرتے ہیں اللہ سے, تو اللہ نے اس کو قبول بھی کر لیا کہ اگر اجتہاد میں غلطی کسی عالم سے ہوتی تو اس کی پکڑ نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل اور اس طرح سے جتنے مجتہدین ہوئے ہیں ان سے اگر اجتہاد میں کہیں خطا ہوتی تو ہم ان کو مجرم نہیں مانتے. کیوں؟ اجتہادی غلطی معاف ہے, بلکہ اس پر اجر ملتا ہے کہ ایک آدمی نے کوشش کی چاہے اس سے غلطی ہو جائے تو مجتہد کو اجر ملتا ہے. لیکن حق واضح ہونے کے بعد آدمی اگر قبول نہیں کرتا ہے تو ایسا آدمی اللہ کے ہاں مجرم ہے. یہ ہوئی چوتھی بات. نمبر پانچ, اہل حق عدل و انصاف والے ہوتے ہیں, تعصب نہیں ہوتا ان میں, ہمارا تمہارا. کیسے؟ کوئی جا کے بولے دیکھو یہ جو فلانے جو درگاہ والے نا ان کی کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ ایسا 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 ایسا, ہاں بولے کیا عقل ہی نہیں ان لوگوں کو, ایک غلط لوگ ہیں, معاف کرنا میں نے حوالہ غلط دیا, یہ اپنی کتاب میں. اچھا ہاں یہ آپ کی کتاب میں ہے, فلانے بڑے مولوی صاحب حکیم الامت یا فلانے فلانے انہوں نے لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے تو کچھ بات ہوگی, کیوں اپنے اس لیے؟ اور بےچارے انہوں نے کیا قصور کیا؟ مٹھائی کھاتے اس لیے غلط ہو گئے وہ, کیوں غلط وہ؟ یعنی آپ جب دوسری جماعت کی کتاب میں ایک بات ملی تو آپ نے فوراً ان کا مذاق اڑایا, ان کو غلط کہا, ان کو گمراہ کہا, سب جتنا بول سکتے تھے ڈکشنری کے سارے الفاظ خرچ کر دیے ان کے اوپر. لیکن جب وہی بات آپ کے عالم نے کہی اور آپ کی کتاب میں نکلی تو پھر آپ کیا بول رہے ہیں, آپ غور کرنا پڑے گا اس بارے میں, کچھ تو حکمت ہوگی, اتنے بڑے عالم اتنی بڑی بات کیسا بولیں گے, غلط تھوڑی ہوگی. تو مطلب آپ کا عالم صحیح اور دوسرے کا غلط, یہ کیا ہے؟ تعصب. بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی وجہ کے آپ اپنوں کو صحیح اور دوسروں کو غلط بولیں, یہ کیا ہے؟ یہ تعصب ہے. اہل حق ایسا نہیں کرتے ہیں. اہل حق کیا بولتے ہیں؟ اپنا عالم بولے دوسرے کا عالم بولے, اپنا بچہ بولے دوسرے کا بچہ بولے, اپنا باپ بولے دوسرے کا باپ بولے, کوئی بھی ہو, بڑی سے بڑی شخصیت ہو, صحیح بات صحیح ہے, غلط بات غلط ہے. اہل حق کا طریقہ آتا ہے, تیرے بیٹے نے صحیح بولا, میرے باپ نے غلط بولا, اگر واقعی ایسا ہے تو, ہے کہ نہیں؟ بولے باپ بڑھا کے بیٹا, بولے باپ تو باپ کی بات ہمیشہ صحیح رہتی ہے. ایسا ہے, ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو کیا کہا؟ یا ابتی لا تعبد الشیطان, اے میرے باپ شیطان کی عبادت مت کرو. باپ غلط بھی ہو سکتا ہے, بیٹا صحیح ہو سکتا ہے, کبھی الٹا بھی ہو سکتا ہے, باپ صحیح بیٹا غلط. نوح علیہ السلام کا بیٹا غلط ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. کبھی شوہر صحیح, بیوی غلط. لوط علیہ السلام کی بیوی غلط, لوط علیہ السلام صحیح. کبھی بیوی صحیح شوہر غلط, آسیہ فرعون, کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی قاعدہ نہیں ہے, بڑے چھوٹے کا کچھ قاعدہ نہیں ہے. صحیح صحیح ہے, غلط غلط ہے. جس کے پاس دلیل وہ صحیح, جس کے پاس دلیل نہیں وہ غلط. پھر اپنا پرایا, میرا تیرا, خاندان, سید, شیخ, پٹھان, یہ سب غلط باتیں ہیں. تو اہل حق میں تعصب نہیں ہوتا ہے, وہ حق کو حق, باطل کو باطل مانتے ہیں, چاہے بولنے والا کوئی بھی ہو. اس لیے آپ کو دکھائی دے گا کہ بہت سے اہل حق اپنے عالم کی کتاب پر تنقید کرتے ہیں کہ ہمارے عالم صاحب نے لکھا ہے لیکن غلط ہے, لیکن دوسروں میں یہ دکھائی دے گا نہیں, وہیں اپنے عالم میں اتنے بڑے پیر صاحب تھے, اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے ایسا ہو, ہو سکتا ہے ایسا ہو. تو پوری صلاحیت کس میں خرچ کرے گا؟ عالم کو بچانے میں, چاہے دین کتنا ہی کیوں نہ بگڑ جائے, لیکن عالم کو بچانے کی پوری طاقت کرے گا. دین کو بچانے کی بجائے عالم کو بچانے کی کوشش کرے گا. یہ اہل باطل کا طریقہ ہوتا ہے. اور اہل حق کا طریقہ ہوتا ہے کہ دین کو بچاتے ہیں چاہے عالم کی غلطی ماننی پڑے. عالم غلطی کرا تو کوئی عجیب بات نہیں ہے, کسی ایک عالم کے غلطی کرنے سے پوری جماعت غلط ہوتی؟ بھائی آپ کے گھر میں کوئی آدمی ہے, بچہ ہے, باہر جا کے شیشہ پھوڑ کے آئے کسی کا, کیا ہے؟ سب کو پولیس پکڑ کے لے کے جائے گی؟ باپ, ماں, بیٹا, بھائی, سب کے سب بھر دو ان کو. کیوں؟ ان کے گھر کا آدمی ہے. ہوگا ایسا نہیں, ایک آدمی کی غلطی کرنے سے سب غلط نہیں ہو جاتے. ہاں اگر سب بولیں بہت اچھا کیا تو نے, تو سب کو لے کے جاؤ. کیوں؟ اس کے غلط میں یہ بھی شریک ہے, یہ سپورٹر ہے, یہ شاباشی کمپنی ہے. تو اگر یہ لوگ اس کے ساتھ شریک ہیں, چاہے عمل میں شریک نہ ہو, لیکن اس کے عمل کو, غلط عمل کو اگر صحیح بولتے ہیں تو یہ بھی اس کے غلط میں شریک ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اہل حق ایسا نہیں کرتے. اہل حق بولتے اپنا بھی آدمی اگر غلطی کیا تو کیا بولتے ہیں؟ غلط ہے وہ. یہ اہل حق کا طریقہ ہوتا ہے. وہ زبردستی کی ملمہ کاری نہیں کرتے, غلط کے اوپر کلرنگ نہیں کرتے, بلکہ وہ غلط کو غلط بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اے ایمان والو, انصاف اور عدل کے ساتھ حق کے گواہ بن جاؤ, اللہ کے لیے گواہ بن کے کھڑے ہو جاؤ. کونوا قوامین بالقسط, عدل کے ساتھ کھڑے ہونے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ. کیسے؟ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین, چاہے وہ گواہی تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہو, چاہے اپنے ماں باپ کے خلاف ہو, چاہے وہ بات رشتہ داروں کے خلاف ہو. ہاں میرے لوگ غلط ہیں, میرے لوگوں نے غلطی کی, یہ ہمت چاہیے. میں نے غلطی کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم میری کتاب میں کوئی بات دیکھو ایسی, میری کوئی ایسی بات دیکھو کہ جو کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے, تو سمجھ لو کہ میری عقل اس وقت چلی گئی تھی. اس کو جگر گردہ لگتا ہے ایسا بولنے کو, کہ ایک انسان اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں اپنی, اپنوں کی بات کو ٹکراتا ہوا دیکھ کے اس کو رد کر دے, نہیں نہیں ایسے صحیح نہیں, صحیح وہی ہے جو کتاب و سنت میں. یہ جرت انسان میں ایمان کی قوت سے پیدا ہوتی ہے, اللہ کے خوف سے پیدا ہوتی ہے, آخرت کے استحضار سے پیدا ہوتی ہے. لیکن جب رجال اور شخصیات کا غلبہ اور شخصیت پرستی ذہن پر ہوتی ہے تو آدمی کتاب و سنت کو جھونک دیتا ہے تاویلات کی آگ میں, اور اپنے بڑوں کو بچانے کی پوری پوری کوشش کرتا ہے, چاہے خود بچانے میں خود ہی ڈوب کیوں نہ جائے. لہذا اہل حق یہ کام نہیں کرتے. اہل حق کیا کرتے ہیں, صحیح صحیح ہے اور غلط غلط ہے, حق حق ہے چاہے میرے خلاف کیوں نہ جائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وقل الحق ولو علی نفسک, حق بول چاہے حق کی ضد تیرے خلاف کیوں نہ پڑتی ہو, چاہے حق تیرے تجھ کو نقصان کیوں نہ پہنچائے, حق بات بول. یہ چیز بہت ضروری ہے, یہ اہل حق کی صفات میں سے پانچویں صفت ہے. نمبر چھ, اہل حق حق کو چھپاتے نہیں ہیں اپنے فائدے کے لیے, اپنے ذاتی مفاد کے لیے اہل حق چھپاتے نہیں, حق بیان کرتے ہیں. آج بھی دیکھیں آپ قرآن کی کوئی تفسیر پڑھنا شروع کیا, اے مت پڑھ, کیا ہوگا پڑھا تو گمراہ ہو جائے گا. نیوز پیپر پڑھو, ہاں پڑھ, حالات حاضرہ معلوم ہونا چاہیے تجھ کو. نیوٹن کی ڈارون کی کتاب پڑھو, اب پڑھ 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 لکھ کے پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب, اور قرآن پڑھو گے اور حدیث پڑھو گے تو ہوگے خراب, ہے نا, ایسے ہی ہے نا. یہ گمراہ ہوتے ہیں, اور اس سے کیا ہوتا ہے, آدمی ترقی کرتا ہے. کیا ہے حق, کو معلوم ہے حق اس کے سامنے آئے گا, یہ قرآن پڑھے گا حدیث پڑھے گا سب سمجھے گا, آ کے ہمارا ہی گلا دبائے گا, مولوی صاحب یہ حدیث تو ایسی ہے آپ نے تو کبھی بتایا نہیں, آپ مدرسے میں پڑھے نہ ہیں حدیث. ہاں ٹھیک ہے, اس کے دو مطلب ہے, اس میں بھی اختلاف ہے, بند. بہت سارے لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے, ہاں اس میں علماء کا اختلاف ہے, اس میں علماء کے چار قول ہے, دو قول ہے, ٹھیک ہے, قل ہو اللہ احد, اس میں بھی دو قول ہے, ارے قل ہو اللہ احد میں دو قول ہے, اللہ ایک ہے کہ دو ہے. جاہل کہیں کا آدمی, ایک آدمی اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے, حق کو چھپاتا ہے, یہ یہود کی صفت ہے. لوگوں کو غفلت میں رکھنا, لوگوں کو دھوکے میں رکھنا, حق ان کے سامنے نہیں آنے دینا, بہت مخالفت کی, رب الدین نہیں کرنا چاہیے, آمین زور سے نہیں بولنا چاہیے, فلانا نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اب آئے لوگ کچھ جماعت کی شکل میں لوگ آئے, اب وہ زور زور سے آمین بول رہے, وہ بھی ہاتھ اٹھا رہے, تم تو بولے کوے کی طرح کرتا, یہ تو یہ بھی کر رہے اپنی جماعت والے کر رہے, بولے وہ الگ ہے یہ الگ ہے, وہ صحیح ہے یہ غلط ہے, ایسا کیسا, وہ بھی انسان یہ بھی انسان, وہ بھی ادھر تک ہاتھ اٹھا رہے یہاں تک, یہ بھی اٹھا رہے, وہ بھی آمین ویسی بول رہے, یہ بھی بول رہے, وہ غلط اور یہ صحیح کیسا, بولے ان کے پاس لائسنس ہے, ان کے پاس لائسنس نہیں ہے, ان کے پاس امام شافعی کا لائسنس ہے, یہ غیر مقلدین ہے, ان کے پاس کا لائسنس ہے, ان کے پاس بڑے عالم کا لائسنس ہے, ٹھیک ہے, لائسنس دے رہا کون, ایشو کون کیا بھائی لائسنس, آپ دیے, آئینہ دیکھے کبھی, لائسنس آیا کہاں سے ان کے پاس, اور پیارے ان کے پاس امام شافعی کا لائسنس ہے, وہ امام شافعی کا نام لے کے وہ کر رہا ہے, اس کے پاس نبی کا لائسنس ہے, کون سا بڑا ہے, شاہی لائسنس کون سا ہے, کچھ کچھ کارڈ ایسے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں تو چیک کرنے والا سلام کرتا, جاؤ گاڑی چیکنگ نہیں, یہ ویسا لائسنس ہے, یہ شاہی لائسنس ہے, یہ نبوی لائسنس ہے. تو چھوٹے لائسنس کو اہمیت دے رہا ہے, امام کے لائسنس کو, امام الانبیاء کا لائسنس, یہ کیوں کر رہا ہے, یہ کس کی وجہ سے کر رہا ہے, یہ نبی کی وجہ سے کر رہا ہے, وہ نہیں چلتا تجھ کو, اور وہ چلتا ہے جو غیر نبی کی وجہ سے کر رہا, عقل ہے کہ گھر پہ چھوڑ کے آیا, کیا کر رہا. تو حق کو چھپانا یہ اہل باطل کی صفت ہے, یہ یہود کی صفت ہے, اور حق کو بتانا اہل حق کی صفت ہے, وہ حق کو چھپاتے نہیں ہیں, لوگوں کو بتا دیتے, بلکہ بعض اوقات اختلاف بھی ہوتا ہے کہ ایک عالم ہے دوسرا عالم ہے, دونوں اہل حق میں سے, ان کا اختلاف بتا دیتے, دیکھو فلانے کا یہ قول ہے فلانے کا یہ قول ہے, اور اس میں صحیح کیا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ترجیح والا یہ قول یہ ہے. تو اہل حق حق کو چھپاتے نہیں ہے, ذاتی مفاد کی وجہ سے حق کو چھپاتے نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. کتنے امام ایسے ہوتے ہیں مساجد میں ہوتے ہیں گاؤں وغیرہ میں, سالوں سال بیس بیس سال تک ان کی فاتحہ کی کھیریں پوریاں سب کھاتے ہیں, حالانکہ ان کو معلوم ہوتا ہے یہ فاتحہ ہوتا ہے, کچھ ثابت نہیں کرنا چاہیے, لیکن پبلک کو بتاتے نہیں ہے. کیوں؟ جس دن بتا دیں گے پبلک راستہ بتا دیں گے, نکلو یہاں سے. کبھی تربیت نہیں کرتے, ان کے ساتھ کھیر یہ بھی کھاتے رہتے ہیں, ان کے سامنے حق بتاتے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو ہمارا ذاتی نقصان ہو جائے گا, ہماری امامت چھن جائے گی. بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اکیلے میں کچھ لوگوں کو بولتے ہیں, ہاں وہ بھی ثابت ہے, وہ بھی ثابت ہے, لیکن کیسا ہے فتنہ ہو جائے گا نا, اس لیے نہیں کرنا چاہیے. میں جانتا ہوں, لیکن پبلک میں بتائیں گے تو کیسا ہوگا, پھر پبلک مانے گی نہیں, پبلک میں اتنی طاقت نہیں ہے. تو باقی ساری چیزیں بتاتا ہے, یہ بتائیں گے تو کیا ہوگا, لوگ تیری بات مانتے ہیں تو بتا دو صحیح. نہیں 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 بتانا چاہیے, حق چھپا جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذاتی مفاد پر وہ حق بتانے سے ضرب پڑتی ہے, نقصان ہوگا. تو اللہ نے فرمایا, اے رسول آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس جو نازل ہوا آپ پہنچا دو اس کو. اگر آپ نے نہیں پہنچایا, آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اور لوگوں سے ڈر نہیں, واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا, لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اہل حق میں ضرورت ہوتی ہے, وہ بتاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیے, دنیا بھر کی انٹرنیشنل دعوت چلتی ہے, ان کو بولو ذرا شرک کے خلاف بولو, ارے فتنا ہو جائے گا. اور شرک کے بارے میں آپ نہیں بول رہے, آپ کیسے اہل حق؟ آپ جم کے نہیں بول سکتے ہیں کہ درگاہوں پہ سجدے نہیں کرنا چاہیے, بزرگان دین کو ماننا چاہیے, لیکن ان کے آگے ہاتھ پھیلا کے مانگنا نہیں چاہیے, نظر و نیاز درگاہوں پہ قبروں پہ بزرگوں کی نہیں کرنا چاہیے. آپ نہیں بول سکتے اتنا, ہم تھوڑے رہ کے بول رہے ہیں, آپ اتنے زیادہ رہ کے نہیں بول رہے, آپ کیسے ہیں؟ ہم کو ڈر نہیں لگتا ہے, آپ کو کیا ڈر ہے؟ بولے فتنہ ہو جائیں گے, لوگ بہت ماریں گے. اچھا اللہ ماریں گے, وہ نہیں سمجھ میں آ رہا. کتنے لوگ ہیں؟ بولے کام کرنے کا, کنڈے کھانے کا, اور دعا کر کے آنے کا, وہاں پہ ایسا کرنے کے سب آتے دیتے کرتے نا, کرتے سب کرتے, معلوم ہے ہم کو. نہیں نہیں بول سکتا کوئی, بندی بندی سب کھاتے اور دعا کرتے, اللہ ان کو ہدایت دے, اللہ ان کو اتنے دن نکلنے کی توفیق دے, سب کرتے. کیا ہے یہ؟ آپ کے پاس اتنی ہمت نہیں, آپ بول نہیں سکتے. پیار سے بولو نا, ایک مارے ٹھیک ہے, مارنے دو نا اس کو, لیکن اس کو احساس ہوگا, وہ خود تحقیق تو کرے گا. آج ہم تھوڑے رہ کے بتا رہے ہیں, آپ اتنے رہ کے نہیں بتا رہے, اور آپ کون سی مصلحت کے تحت ڈر رہے, چھپا رہے کیوں؟ توہین چھپا رہے آپ, توہین چھپا رہے. اس کو چھپانے چھپانے کی چیز ہے؟ کوئی ایسا مسئلہ جو بہت ہلکا پھلکا مسئلہ ہے وہ چھپا رہے آپ؟ بیسک ہے یہ, تو مین ہے یہ, انجن والا مسئلہ ہے, اس میں بگاڑ آ گیا پوری گاڑی خراب ہو جائے گی. توحید کا مسئلہ کیوں چھپا رہے؟ کتنے لوگ ہیں جو شرک کے خلاف بولتے نہیں. آپ آج تک ہمارا مطالبہ ہے, آپ اتنے دن اتنے دن ہم کو چلنے بولے. پہلے ایک بات بتاؤ ہم کو, آپ کے کسی بڑے اجتماع میں شرک کے خلاف بولا گیا ہو اور بدعت کے خلاف بولا گیا ہو, کہ یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے, یہ شرک ہے, جو آج چل رہا ہے ہندوستان میں, قبر پرستی کے خلاف کبھی بولا ہے آپ نے؟ نہیں. اب آپ انگلینڈ جا رہے, برما جا رہے, چین جا رہے, آپ شرک کے خلاف نہیں بول رہے, آپ کون سی دعوت دے رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کیوں کھانے پڑے؟ اللہ کے بولنے کی وجہ سے. کیا لوگ دو مانتے تھے اللہ کو؟ وہاں جب بتوں کی عبادت ہوتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی عبادت نہیں کرنا, تب جا کے پتھر پڑے. اللہ کی عبادت کرو بول کے پتھر نہیں پڑے, ان کی عبادت مت کرو. تو آج بولنے کی آپ میں کیوں ہمت نہیں ہے کہ درگاہوں پہ جا کے ان کی عبادت مت کرو؟ نہیں بولتا کوئی بھی. بولے ہم اکیلے میں بولتے نا, کہا بولتے تم لوگ اکیلے بیان میں کیوں نہیں؟ بولے فتنہ ہوگا, دعوت سے توحید کی دعوت فتنہ ہے, اگر تمہاری عقل میں فتنہ ہے, توحید کی دعوت فتنہ ہے. سب سے پہلے کھڑے ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ توحید کی دعوت نہیں دی مکہ میں, فتنہ نہیں ہوا اس سے. ابراہیم علیہ السلام نے دعوت نہیں دی, کون سے رسول نے نہیں دعوت دی بتاؤ؟ سارے رسولوں نے یہی دعوت دی, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں. پبلک کو سمجھنا بھی نہیں نا, پھر کیا ہے حق؟ تو آپ حق چھپا رہے کی. تو جو جماعت, جو لوگ واقعی لوگوں کی ضرورت کا حق چھپاتے ہوں, وہ اہل حق نہیں ہو سکتے. اہل حق وہی ہیں جو لوگوں کے سامنے حق کو بیان کریں, لوگوں کے سامنے حق کو بیان کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون, اور حق کے ساتھ باطل کو مکس اپ مت کرو, اور حق کو چھپاؤ بھی مت جبکہ تم کو معلوم ہو. تم کو معلوم ہے اس کے باوجود تم حق کو چھپاؤ نہیں, حق اور باطل کو مکس اپ کرو نہیں, تم کو حق بتانا پڑے گا, صاف شکل میں حق کو بتانا پڑے گا ملاوٹ کے بغیر. یہ اہل حق کی صفت ہوتی ہے کہ وہ حق کو بغیر ملاوٹ کے جو کا تو بیان کرتے ہیں. یہ چھٹی صفت ہوئی. نمبر سات, اہل حق کی صفات میں ایک یہ بھی صفت ہوتی ہے کہ ان کی مخالفت کے باوجود وہ حق کو چھوڑتے نہیں ہیں. وہ جیسا دیس ویسا بیس نہیں ہوتے, یہاں گئے تو ویسے, وہاں گئے تو ویسے. اہل حق ویسے نہیں رہتے. اہل حق کیسے ہوتے ہیں؟ جو حق ہے اس پر جمتے ہیں چاہے تکلیف اس پر آئے. سارے نبیوں کا حال آپ دیکھیے, چار اماموں کا حال آپ دیکھو, ان کے علاوہ ائمہ جتنے گزرے ہیں ان کا حال آپ دیکھو, ان کے زمانے میں جتنے فتنے آئے ان فتنوں میں وہ حق پر جمے رہے. آپ نے کل ہی سنا امام احمد کو جو کوڑے لگائے جاتے تھے خلق قرآن کے مسئلے میں, اس زمانے کا بادشاہ تک یہ ماننے لگ گیا تھا کہ قرآن مخلوق ہے, اللہ کا کلام ہے. کوئی آدمی لگے اتنا باریک مسئلہ تھوڑی, لیکن یہ کفر والا معاملہ ہے. ایک آدمی قرآن کو مخلوق مانے وہ کفر ہے, قرآن اللہ کی صفت ہے. اب اس زمانے میں امام احمد کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا نہیں, قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے. اور ان کو قید کیا گیا, ستایا گیا, مارا گیا, کوڑے لگایا گیا, نہیں ٹس سے مس نہیں ہوئے, وہ اپنی بات پر جمے رہے. تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ اہل حق کا طریقہ ہوتا ہے, وہ حق چھوڑتے نہیں ہیں, حق سے چمٹے رہتے ہیں. وہ موقع محل دیکھ کے اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کرتے ہیں, وہ بدلتے نہیں ہیں, وہ گرگٹ کی طرح نہیں ہوتے ہیں. جہاں جس پیڑ پہ چلے جائیں اس کا رنگ ہو جائے, گھاس میں تو گھاس میں, پیڑ پہ تو پیڑ پہ, پتوں کی جیسا, کبھی ٹہنی کی جیسا نہیں. بلکہ اہل حق کا رنگ ہر حال میں حق والا رنگ ہوتا ہے, صبغت اللہ, اللہ کا رنگ ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ نے کہا اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے. وہ ایک رنگ کے بعد دوسرا رنگ اپنے اوپر آرٹیفیشل لگاتے نہیں, ان کو حق کا رنگ چاہیے. تو اہل حق ہر حال میں حق کو تھامے رہتے ہیں چاہے تکلیف کیوں نہ ہے, کیونکہ حق پر چلنے کے بعد تکلیف نہیں آئے گی, ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ایمان لائے بولنے کے بعد ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا, امتحان نہیں لیا جائے گا, ان کو آزمایا جائے گا. کئی لوگ کہتے ہیں جب سے میں صحیح منج پہ آیا نا بہت مصیبت آ رہی. صحیح ہے کہ نہیں؟ مصیبت آ رہی اس بات کی علامت ہے کہ صحیح ہے, ضروری نہیں, لیکن صحیح ہے. اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ مصیبت آتی ہے. آسمان سے مٹھائی کی بارش نہیں ہونے والی ہے, تکلیف آنے والی, اس لیے کہ نبیوں کو تکلیف آئی, صحابہ کو تکلیف آئی, بعد میں اللہ کی طرف سے مدد اور فتوحات آتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. ایک معمولی معاملے میں بھی ہوتا ہے, اور بچہ ہونے والا عورت کو کتنی تکلیف ہوتی, تب جا کے گود میں پیارا سونا موتی جیسا بچہ آتا. تکلیف ہونے ہی والی ہے. حق آپ کو چاہیے, جنت آپ کو چاہیے, تکلیف نہیں ہوتا. ایسا بہت کم لوگوں کو اتنا آسانی دنیا میں دی جاتی, وہ بھی ان کی کمزوری کی وجہ سے. نہیں اس کے بس کی بات ہے, ٹھیک ہے اس کو آرام میں رکھو. ورنہ عموماً اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من ورائکم زمان صبر, تمہارے بعد کا دور صبر کا دور ہے, صبر والا زمانہ ہے. للمتمسک فیہ اجر 50 شہیدا منکم, اس زمانے میں جو حق کو تھامے رہے گا اس کے لیے تم میں سے 50 شہیدوں کا ثواب ہے. اس وقت نبی سامنے نہیں رہیں گے نا, کم سے کم نبی کو دیکھ کے دل کو دھاڑس ہوتی, تو نبی بھی تو ہے نا, وہ بھی تکلیف اٹھا رہے, ہمارے ساتھ میں نبی کی چھتری کے نیچے ہو جاتا آدمی, نبی کے سائے میں آ جاتا, کوئی تو ہے سمجھا بجا کے دل جوئی کرنے کے لیے, نہ تو کوئی بھی نہیں ہے, اکیلا آدمی ہے. کوئی نبی نہیں, کوئی معجزات نہیں, کوئی ایسی عجیب و غریب چیزیں نہیں کہ آدمی کو کم سے کم جمنے میں آسانی ہو, بس دلیل کی بنیاد پر جمے رہے اور تکلیفوں کے باوجود نہ اللہ دکھائی دے رہا, نہ رسول, نہ کچھ, نہ کیا, صرف دلیل کی بنیاد پر جمع ہو. آپ نے فرمایا اس زمانے میں, بعد کے دور میں, فتنوں کے دور میں جو حق کو تھامے رہے گا تم میں سے 50 شہیدوں کا ثواب اس کو ملے گا. یہ حدیث بتاتی ہے, اس کو امام الطبرانی نے روایت کیا ہے الکبیر میں, اور یہ صحیح روایت ہے. تو بعد کے دور میں یہ آئے گا, تکلیفیں آئیں گی اور حق کو تھامے رہنا پڑے گا. تو اہل حق وہ ہوتے ہیں جو حق کو چھوڑتے نہیں چاہے تکلیفیں آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر, لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ حق کو تھامنے والا, اپنے دین پر جمع رہنے والا, اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی آگ کا انگارہ ہاتھ میں تھامے ہوئے ہے. آپ سوچیے آپ کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دیا جائے کیسا کریں گے, سوچیے. اب اس کو پھینک بھی نہیں سکتا, ارے دین ہے نا, اب پکڑ بھی نہیں سکتا, آگ لگ رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے, تکلیف اس کو ہوگی اور وہ پھینک نہیں پائے گا, اتنی تکلیف اس کو ہوگی دین پر جمنے میں. ایسا دور آئے گا, ایسا دور آئے گا. اس کو, اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں, المتمسک بسنتی عند اختلاف امتی کالقابض علی الجمر, کہ میری امت کے اختلاف کے دور میں میری سنت پر جمے رہنے والا شخص اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی انگارہ ہاتھ میں تھامے ہوئے. اختلاف کے دور میں کس چیز کو تھامے رہے گا آدمی, کس چیز پر جمع رہے گا, سنت. تو اختلاف کے دور میں نجات کا راستہ کون سا ہوگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو اہل حق حق کو چھوڑتے نہیں, سنت کو ترک کر کے وہ لوگوں کی خوشامد کرنے والے نہیں ہوتے. لوگ خوش ہو جائیں اس لیے ان کا راستہ چلنے لگے, وہ پانی کی طرح نہیں ہوتے کہ جس برتن میں ڈال دو ویسا ہو گیا, جو رنگ ڈال دو ویسا ہو گیا, نہیں. وہ حق والے لوگ ہوتے ہیں, وہ حق کو چھوڑتے نہیں چاہے تکلیف آئے. نمبر 8, خود تو جمے رہتے ہیں اہل حق تکلیف کے باوجود دین پر جمتے ہیں, لیکن اتنا ہی نہیں بلکہ تکلیف کے باوجود حق کی دعوت سے روکتے نہیں ہیں. ان کو لالچ دو, دھمکی دو, پٹائی کرو, مٹھائی کھلاؤ, کچھ بھی کرو, بولتے سب ٹھیک ہے, کھا پی کے پھر بات وہی کریں گے, چاہے مٹھائی کھائیں چاہے پٹائی کھائیں کچھ بھی کھائیں, پھر بولتے وہی جو بولنا ہے ان کو, حق چھوڑتے نہیں. حق بولنا, اب صحابہ کو دیکھیے کتنا, حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیے گھسیٹ رہے ہیں مکہ میں, پٹائی کر رہے ہیں, ہر اعتبار سے تکلیف, زبان سے کیا نکل رہا ہے, چھوڑ دو احد, رکو, چپ بھی تو بیٹھ سکتے تھے نا بھائی, جب اتنا ستا رہے اتنا مار پیٹ رہے ہیں چپ بھی تو بیٹھ سکتے تھے. لیکن ایمان کی غیرت جب آدمی کے اندر آتی ہے تو اس کے اندر جب واقعی اللہ کو جان رہا ہوتا ہے وہ, اس کے اندر اتنا پاور آتا ہے کہ ظلم اس کو گھٹیا دکھائی دیتا ہے, حق اس کو اتنا زیادہ اس کے دل میں جب بیٹھ جاتا ہے تو تکلیف دینے والوں کی تکلیف اس کو مذاق دکھائی دینے لگتی ہوتا ہے. آہٹ بولتا, بول کیا کرتا ہے, اس سے زیادہ ہے تیرے پاس کچھ, ایک اللہ بولنے پہ مار رہا نا, ایک اللہ ہے اور اب کیا ہے تیرے پاس, کیا کرے گا تو, اس کے پاس جرت آتی ہے. تو اہل حق دھمکیوں سے, پریشانیوں سے, اس سے اس سے رکتے نہیں اپنے کام سے, وہ اپنے مشن میں رکتے نہیں ہیں, وہ کام کرتے رہتے ہیں, وہ مسلسل دعوت دیتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا غریبا فطوبى للغرباء, اسلام شروع ہوا تو اجنبی تھا, اجنبی تھا, لوگ پہچانتے نہیں تھے واقعی کیا ہے یہ, نیا کچھ تو بھی لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی تو لوگوں نے کہا یہ نیا کیا لایا. بدا الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما وسيعود كما بدا غریبا, یہ پھر ویسا ہی اجنبی ہو جائے گا جیسا شروعات میں تھا. ایک ایسا دور آئے گا کہ حق لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا تو لوگ کہیں گے نیا نیا کیا لا رہا, یہ نیا نیا کیا لا رہا, اس سے پہلے تو کبھی دیکھے نہیں ہم نے ایسا, اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا, تو یہ نیا ہے. آپ فرماتے ہیں, صحابہ نے پوچھا کہ من الغرباء یا رسول اللہ, اللہ کے رسول وہ اجنبی لوگ کون ہوں گے جو اپنے ماحول میں اجنبی ہو جائیں گے, ان سے رشتے ٹوٹیں گے, سلام بند ہوں گے, دروازے جن کے منہ پر بند کر دیے جائیں گے, جن کو مجلسوں میں, شادیوں میں, ولیموں میں جائیں گے تو کرسی ایک کونے میں ملے گی, کون ہوں گے وہ اجنبی ہو جانا, من الغرباء, وہ اجنبی لوگ کون ہوں گے اے اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا, اناس صالحون فی اناس سوء کثیر من یعصیہم اکثر ممن یطیعہم, یہ تھوڑے سے نیک لوگ ہوں گے جو بہت سارے بروں کے بیچ میں ہوں گے, بہت سارے بروں کے بیچ میں تھوڑے سے نیک لوگ ہوں گے, ان کی نہیں ماننے والے زیادہ ہوں گے, ماننے والے کم ہوں گے. ان کی نہیں ماننے والے زیادہ ہوں گے, ماننے والے تھوڑے ہوں گے. تو پھر بھی دعوت سے رکیں گے, سماج میں اجنبی ہو جائیں گے وہ, لیکن اپنی بات چھوڑیں گے نہیں. ہر دل عزیز بننے کے لیے حق کو چھوڑنا صحیح ہے؟ ہر دل عزیز بننا ہے مجھ کو, جس سے ملو اس کی جیسی بات کرو. ایسا آدمی اللہ کے ہاں مقبول نہیں, بلکہ اس کے دو منہ ہوں گے قیامت کے دن. جو ہر آدمی سے ملتا ہے تو اس جیسا بن جاتا ہے, نہیں, دو منہ ہوں گے اس کے, کہ دو لوگوں سے ملتا ہے تو اس سے ایسا, اس سے ویسا, جیسا ایسا ویسا, جیسا دیس ویسا بھیج. یہ آدمی قیامت کے دن کامیاب نہیں ہوگا. حق والا حق ہوتا ہے, بس یہ ہے. ایسا بھی ہے شاید, ہو سکتا ہے ویسا بھی ہو, اس کے ساتھ ایسا, اس کے ساتھ نہیں. حق حق ہے, اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آگے کچھ نہیں. یہ صحیح ہے, ٹو پلس ٹو جو بھی ہے وہ ہے, اس میں ڈیسیملز لگانا ہاں, اس کے اندر کچھ تو بھی دوسرا نیا کرنا نہیں, جو ہے وہ ہے, لینا ہے لو, نہیں لینا ہے مت لو, جو لینا ہے وہ لو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ارے ہم اتنا کلین کٹ بتائیں گے اگر تو لوگ مانیں گے نہیں نا, تھوڑا سا ایسا ملا کے, تھوڑا سا ویسا ملا کے اس میں دیں گے تو مانیں گے. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو, آپ دین کی حفاظت پہلے کرو, اشاعت بعد میں کرو. آپ ملاوٹ کر کے پیش کرو گے, اگلی نسل کے پاس ملاوٹی دین جائے گا. یہ کام بالکل مت کرو, لوگوں کو منوانے کے لیے دین کو ریپیئر مت کرو, ماڈیفائی مت کرو. لوگ مانے نہ مانے, جیسا دین ہے ویسا پہنچاؤ, اپنی طرف سے اس میں چینجز مت کرو. اپنی طرف سے چینج کرنا جائز نہیں ہے, اس لیے حفاظت دین اشاعت دین پر مقدم ہے. دین کی حفاظت کر نہیں سکتے تو اشاعت بھی مت کرو, اشاعت تبھی کرو جب حفاظت کر سکتے ہیں. یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کو دائی یاد رکھیں. تو اہل حق تکلیفوں کے باوجود جمے رہتے ہیں. نمبر 9, اہل حق دین کی حفاظت کرتے ہیں, اس میں ملاوٹ نہیں کرتے ہیں, اور بلکہ لوگوں کی ملاوٹیں اس میں سے نکال کے بتاتے, دیکھو یہ تمہاری ملاوٹیں ہیں, یہ حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله, بعد والوں میں سے اس دین کے حاملین ایسے لوگ ہوں گے جو بہت ہی قابل اعتماد لوگ ہوں گے, متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے. عدوله, عدول کے معنی ہوتے ہیں ایک دم ریلائبل, قابل اعتماد. تو اس علم کے حامل, اس علم کے لینے والے بعد کی نسلوں میں سے وہ لوگ ہوں گے جو بہت ہی معتبر لوگ ہوں گے. کیا کریں گے؟ ینفون عنہ تحریف الغالین, غلو کرنے والے, انحراف کرنے والے, ان کی جتنی بھی تحریفات ہوں گی جو دین میں انہوں نے نئی نئی چیزیں نکالی ہوں گی, تحریفات دین میں رد و بدل جو انہوں نے کیا ہوگا, اس سب کی نفی کریں گے, دین کو سے پاک کریں گے. وانتحال المبطلین, باطل دعوے کرنے والوں کے دعووں کو رد کریں گے. اور وہ تاویل الجاہلین, اور جاہل اپنی طرف سے دین میں جو بھی اضافے کرتے ہیں ان اضافوں کو رد کریں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, امام البیہقی نے اس کو روایت کیا ہے. تو اہل حق دین میں کی گئی ملاوٹوں سے دین کو کیا کرتے ہیں؟ پاک کرتے ہیں. آپ دیکھیں محدثین کی خدمات کو, لوگوں نے اپنی طرف سے نبی کے بارے میں جو جھوٹی باتیں ڈالی انہیں برابر چھان کے الگ کر دیا اس کو. اہل حق وہ ہیں جو دین کی حفاظت کا شعور رکھتے ہیں. یہ نہیں ارے یار ضعیف حدیث سے ہدایت مل رہی تو چلنے دو نا, جھوٹی حدیث ہی صحیح لیکن ہدایت تو مل رہی نا لوگوں کو. اللہ کے بندے جھوٹی حدیث تو چلا رہا ہے مارکیٹ کے اندر, نبی کے نام کے ساتھ ایک جھوٹ جڑ رہا ہے جو انسان کا اپنا قول ہے, نبی کی بات بنا کے پیش کر رہا ہے, نبی پر جھوٹ بول رہا ہے, کیا کر رہا ہے تو؟ دین میں اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو ہدایت ملے گی, تو کون سی دین کی ہدایت دینا چاہ رہا ہے لوگوں کو؟ اہل حق دین میں اضافے کو برداشت نہیں کرتے ہیں, وہ دین کی اصل شکل کو باقی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور لوگوں کی ملاوٹوں کو اس سے کیا کرتے ہیں؟ دین کو پاک کرتے ہیں. یہ ہوئی 9 چیز. نمبر 10, اہل حق اخلاص اور تقویٰ کے حامل ہوتے ہیں. وہ صرف باتیں نہیں کرتے ہیں, وہ صرف علمی بحث نہیں کرتے ہیں, وہ صرف محققین نہیں ہوتے ہیں, بلکہ وہ عاملین بھی ہوتے ہیں. اور دو خاص صفات ان کی ہوتی ہیں, وہ کیا؟ ایمان اور تقویٰ. وہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہوتے ہیں, اللہ سے محبت کرنے والے, اللہ سے ڈرنے والے, اور زندگی پرہیزگاری والی ہوتی ہے. زندگی آزادانہ نہیں ہوتی ہے کہ خود غلط عمل کریں اور بحث مباحثہ کریں اور کوئی بولے کہ تم کیوں نہیں کرتے, ہم کو مت دیکھو, ہماری ذات کو مت دیکھو, ہماری بات کو دیکھو. اچھا بیٹی کا رشتہ کوئی ایسا لینے تیرے پاس آیا بولے میری بات دیکھو میری ذات مت دیکھو, میں کتنا بھی غلط رہنے دو لیکن میں بات چیت اچھے کرا دے گے نا, رشتہ دے گا بیٹی کا نہیں دے گا نا, پھر تو اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو جوڑنا چاہ رہا ہے اور تجھ کو دیکھ کے کون آئے گا. تو اہل حق صرف باتیں نہیں کرتے ہیں بلکہ اہل حق کے قلوب ایمان سے منور ہوتے ہیں اور ان کی زندگی تقویٰ سے سرشار ہوتی ہے, ان کی زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون, خبردار اللہ کے اولیاء کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ ان پر کوئی غم ہوگا, نہ ان پر خوف ہے نہ ان پر غم ہوگا, اللہ ان کو خوف سے بھی بچائے گا غم سے بھی محفوظ رکھے گا, جنت میں جائیں گے نہ ڈر نہ غم خوش. کون ہیں یہ لوگ؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ لوگ کون ہیں؟ یہ ایمان والے اور تقوی والے ہیں, پکا ایمان یقین اللہ پر بھروسہ اعتماد اللہ سے محبت رسول سے محبت زندگی میں اللہ پر ایمان اور آخرت کا یقین رسول کی ہر بات پر یقین, ایمان کی پختگی اور تقوی زندگی میں, ہر برائی سے بچنے کی کوشش, ہر برائی سے حرام سے بچنے کی کوشش, جھوٹ اور دھوکے سے بچنے کی کوشش, اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش, شریعت کی پامالی سے بچنے کی کوشش, تقوی والے ان کو کہتے ہیں. تو اہل حق کیا کرتے ہیں؟ ایمان کی پختگی اور اعمال کی درستگی ان کی زندگی میں ہوتی ہے. تو یہ کل ملا کے کتنی باتیں ہوئیں؟ 10. اہل حق کی یہ علامات ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان علامات کی سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں جو صفات قرآن سنت میں اہل حق کی بیان ہوئی ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو ان صفات کا حامل بننے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.